بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے. اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے.
یہ ظاہر ہے خالق خالق ہے, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے, شمس اور قمر سورج اور چاند تو مخلوق ہیں. اللہ جس کے دل میں ہو تو اس کے دل کی جو نورانیت اور تجلی ہوتی ہے اس سے یہ جو سورج اور چاند ہیں ان کی تجلی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے. وہ اسی لیے جو حافظ قرآن کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا, البس والدہ تاج یوم القیامہ, جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں اس میں بھی یہی ہے, اس تاج کی روشنی سے سورج مان پڑ جائے گا, سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی. تو وہ تاج, اس تاج کی روشنی سے سورج کی روشنی مان پڑ گئی. تو جس کے دل میں اللہ کی تجلی ہو, خود اللہ کی تجلی ہو, تو ظاہر ہے اس کے آگے سورج اور چاند کی تجلی بے نور ہے. یہ تجلی پیدا ہوتی ہے دو چیزوں سے, جیسے یہ لائٹ جلتی ہے یا پنکھے چل رہے ہیں, لائٹیں جلتی ہیں رات کو, یہ پلس اور مائنس ہی ہے. جو مثبت کام یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے, اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکا جائے, اور اگر وہ ہو جائے تو توبہ کر لی جائے. بس یہ پلس مائنس مل جائے پھر روشنی پیدا ہوتی ہے, یہی طریقہ ہے اس کا.
خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے رے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے. اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے سارے عالم کا تماشا سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے. سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے.
اللہ کی تجلی جس کو حاصل ہو جائے یہ پوری دنیا کا تماشا بے قدر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں, وہ جمعہ پڑھاتے تھے, دہلی کی جامع مسجد میں بڑے بڑے اکابر نے جمعہ پڑھایا ہے, اور یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے سجدے ہوئے ہیں. آج بھی وہ مسجد اسی طرح موجود ہے. تو پہلی صف میں سلاطین اور وزراء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان کے سامنے ایک دفعہ یہ شعر پڑا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل دارم جواہر پارے عشقست تحویلش کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم. یہ شعر پڑا کہ میرے ولی اللہ کے دل میں ایسا سینے میں ایسا دل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عشق اور اللہ کی محبت کے جواہر موجود ہیں. کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم, آسمان سے نیچے اگر کوئی مجھ سے زیادہ امیر اور دولت مند ہو تو سامنے آئے کہ دارت زیرے کر دوں میر سامانے کے مندار ہوں. کون ہے آسمان سے نیچے مجھ سے زیادہ مالدار؟ اب دیکھیے مزرا کے سامنے بادشاہوں کے سامنے یہ بات کہی، یہ بہت بڑی بات ہے، عام لوگوں کے سامنے تھوڑی کہی تھی. بادشاہوں مزرا کے سامنے کہنا تو مجھ سے زیادہ مالدار کوئی ہو تو ہو، کوئی سامنے آئے کون ہے جو مجھ سے زیادہ مالدار ہو آسمان سے نیچے. میرے پاس اللہ کی محبت کے جواہر موجود ہیں میرے دل میں. تو یہ ہے جب سارے عالم اللہ کی تجلی جس کو عطا ہوتی ہے، یہ سارے عالم کا تماشا، یہ دنیا بے قدر ہو جاتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ہمارے اکابر میں سے تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغ کے اکابر میں سے تھے. وہ ایک دفعہ جہاز کا سفر کر رہے تھے، ان کا نواسا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کھڑکی والی جو سیٹ ہوتی ہے اس پر وہ نواسا بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا اور کہا کہ نانا چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر. جب جہاز بلند ہوا تو عمارتیں اور بڑی بڑی عمارتیں بھی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، گاڑیاں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ یہ گاڑیاں اور یہ عمارتیں بھی نظر سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی. تو اس نے کہا نانا اب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو مفتی صاحب نے فرمایا بیٹا یہ تو ہم تھوڑا سا بلند ہوئے ہیں آسمان کی طرف تو دنیا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی. ظاہری طور پہ ہم بلند ہوئے، یہ ظاہری بلندی ہے، پھر بھی دنیا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی. گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، فیکٹریاں، عمارتیں سب ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ظاہری بلندی پر. جو واقعتاً اللہ کی طرف اس کی پرواز ہو تو اس کی نظر سے ایسی دنیا اوجھل ہو جاتی ہے. وہ دنیا کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، للچائی ہوئی نظروں سے یہ کاش میرے پاس بھی ہوتا ہے، کاش یہ ہوتا یہ ہوتا، للچاتا ہے دنیا پر، لالچ ہوتی ہے. تو یہ چیز نہیں ہے اگر جس کے پاس اللہ کی محبت موجود ہو.
اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے. خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے.
یہ بتا سے مراد حسین ہے، بے پردہ حسین، نامحرم. ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق قائم ہو جائے، خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے. اصغر نے رب کہا تھا نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، خیرت کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. نگاہ عشق، عاشق کی نگاہ تو اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے، اللہ پر ہی ہوتا ہے، ہر معاملے میں اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے. خیرت کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے، عقل کے سامنے ہاں بھائی دنیا کا بھی کچھ لحاظ رکھنا چاہیے، کچھ دنیا کا، تو یہ عقل کا تقاضا ہوتا ہے. تو اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر نظر رکھو. تو جب یہ حسینوں کے خالق سے جب تعلق قائم ہو جائے تو حسینوں سے گرمی حسن بتا سرد کیوں ہو جائے ہیں، پھر سرد ہو جائے ساری وہ گرمی، حسینوں کے عشق کی ساری گرمی، ناجائز عشق کی سب گرمی سب ختم ہو جاتی ہے. حکیم الامت نے اس کو ایک مثال سے، قرآن کی آیت سے ایک تمثیل لی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بلقیس کے پاس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا دعوت کا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهَ تَعْلُوْ عَلَيَّ وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ، دعوت دی کہ آ جاؤ اسلام لے آؤ. تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، مشیروں نے یہ کہا قالت یا ایو الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون، کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، مجھے یہ خط آیا ہے. انہوں نے کہا ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں. قالوا نحن اولو قوة اولو بأس شدید، ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، یعنی مقابلہ اگر کرنا ہے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ فیصلہ کریں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے ایک بات ایسی کہی جس سے حکیم الامت نے استدلال فرمایا ہے، فرمایا کہ اس نے بلقیس نے یہ کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس بستی اپنی دھاک اپنا روب جمانے کے لیے اس بستی کو تباہ و برباد کرتے ہیں تاکہ بالکل ہمارا ایک روب بیٹھ جائے، تو اس کی فصلیں اجاڑتے ہیں، مکانوں کو برباد کرتے ہیں، جوانوں کو نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تاکہ ہماری دھاک بیٹھ جائے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، اور اس بستی یا اس ملک کے عزت والے لوگوں کو پکڑ کے ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. بڑے جو لوگ ہوتے ہیں پہلے ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو پکڑ کے یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، بہرحال ایک ذلت کا نشان بنا دیا جاتا ہے ان کو. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، تو ایسے ہی وہ بھی کریں گے. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس سے استدلال فرمایا کہ اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو علیہ صلی اللہ احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. یہ تو بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جب اللہ کسی دل میں آتے ہیں، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اس دل کے اندر جو عزت والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ذلیل ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں ذلیل ہوتی ہیں وہ عزت والی ہو جاتی ہیں. پہلے نماز پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اب نماز اس کو محبوب ہو جاتی ہے. پہلے تلاوت کا کوئی اس کا دھیان ارادہ نہیں ہوتا تھا، اب تلاوت سے محبت ہو جاتی ہے. پہلے جو اور وہ ڈرامے فلمیں اور کیا کیا یعنی گانے موسیقی، یہ ذلیل یہ چیزیں پہلے عزت والی تھیں، یہ ذلیل ہو جاتی ہیں. حسینوں سے عشق لڑانا اور حسینوں کو دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ چیزیں پہلے عزت والی تھیں، یہ ذلیل ہو جاتی ہیں. اور نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، یہ چیزیں پہلے عزت والی نہیں تھیں، ان کی عزت ہو جاتی ہے جب اللہ جس دل میں آتے ہیں. تو یہ اسی آیت سے استدلال کیا حضرت نے. اب آپ کو یہ شعر سمجھ میں آئے گا، یہ شعر دوبارہ یہ ہٹا دیں، طبیعت صحیح نہیں ہے آج میری. اللہ
خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، یاد ہر لیلہ فانی سرد پھر ہو جائے ہے یاد ہر لیلائے فانی سرد پھر ہو جائے ہے
بس یہ بھی ہوئی اس کا اس کا بھی یہی مفہوم ہے اللہ سے جب تعلق قائم ہو جاتا ہے ایک صحابی بڑے عاشق مزاج تھے اسلام لانے سے پہلے روایات میں ان کا قصہ آتا ہے ایک جگہ عورتیں موجود تھیں کہیں پہ سب تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا ان عورتوں کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ میرا اونٹ بہانہ کیا میرا اونٹ بھاگ گیا ہے چھوٹ کر جلدی سے ذرا تم رسیاں بٹ دو تو پہلے رسیاں بٹی جاتی تھیں تاکہ وہ خود بنا لیتی تھیں عورتیں ہاتھ سے تاکہ میں اس کو پکڑ لوں تو انہوں نے جلدی جلدی عورتوں نے ہمدردی میں کہ بھائی اونٹ ان کا بھاگ گیا ہے جلدی جلدی اونٹ رسیاں بٹ کے دی وہ حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا تو جب اسلام لے آئے تو کسی نے پوچھا ان سے ہاں بھائی وہ آپ کے اونٹ کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا قیدہ الاسلام اس کو اسلام نے قید کر لیا ہے ہاں بس یہ ہوتا ہے جب دین آ جاتا ہے بس یہ چیزیں جو گندی چیزیں جو عزت والی تھیں وہ رخصت ہو جاتی ہیں اور جن چیزوں کی عزت نہیں تھی ان کی عزت ہو جاتی ہے ہاں
آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہے جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہے جائے ہے
مکانات گڈیاں نوٹوں کی یہ سب چیزیں تو یہی رہیں گی کوئی آدمی یہ لے کر نہیں جائے گا جو لے کر جائے گا وہ اعمال ہے اور یہ اعمال کا وقت ہے اعمال ہی جائیں گے ساتھ اس کا تقوی اس کے اعمال اس کی نمازیں اس کے روزے اس کی تلاوت اس کا ذکر بس یہی کرنسی وہاں کی کرنسی یہی ہے قبر کی بھی یہی کرنسی ہے آخرت کی بھی یہی کرنسی ہے یہ کس کے پاس ہے یہ دیکھا جائے گا
آہ جب دنیا سے کوئی
اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی ملک میں جا رہے ہوتے ہیں ابھی حج کے لیے حاجی جائیں گے وہ کرنسی بدلواتے ہیں وہاں سعودی عرب کی وہ لیتے ہیں ریال لیتے ہیں جس ملک میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں کی کرنسی لیتے ہیں ہے تو بھائی یہ تو ہم دنیا میں کر رہے ہیں ایسا اب آخرت کی طرف بھی تو جانا ہے وہاں کی کرنسی بھی تو بنانی چاہیے
آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہے جائے گئے بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہے جائے گئے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے
ہاں لا الہ مقدم ہے پہلے اس سے یہ حاصل کرنا پڑے گا ورنہ بہت بڑا طبقہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہے بہت بڑا طبقہ ہے قبروں کو سجدے کر رہے ہیں قبر والوں سے مرادیں مانگ رہے ہیں جو قبر والا اب اس دنیا سے جانے سے پہلے اتنا بیمار ہو کہ اٹھنے بیٹھنے بھی دوسروں کا محتاج ہو اب قبر میں جانے کے بعد مرنے کے بعد وہ اولاد بھی دے رہا ہے، کاروبار بھی وہی دے رہا ہے، دنیا کے سارے کام بھی وہی بنا رہا ہے، کوئی عقل میں بات آتی ہے سمجھ میں؟ مت ماری گئی ایسے لوگوں کی، تو خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے؟ اولیاء اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اولاد دے دیجئے، کاروبار دے دیجئے، بلکہ اب تو یہ مشہور ہے یہ اولاد چاہیے تو فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ، وہاں کاروبار وہ فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ، جیسے دکانیں نہیں ہوتی کہ فلاں چیز فلاں دکان سے ملتی ہے، تو یہ فلاں اولاد چاہیے تو فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ، وہاں جا کے ایک 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 جگہ میرا جانا ہوا، یہ حضرت ربیع ابن فصیح رحمتہ اللہ علیہ، یہاں یہ جو ہے نا ٹٹا سے پہلے گجو ایک جگہ آتی ہے، یہاں پر ان کی قبر ہے، تابعی ہیں، حدیث میں ان کی روایات ملتی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا یہاں انتقال ہوا تھا گجو میں، اور میں نے رجال کی کتابوں میں دیکھا کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے، مات ابی گجو من تقاتون بی اقلیم سندھ، یہ الفاظ تھے، صاف صاف الفاظ ہیں رجال کی کتابوں میں، کہ یہ ربیع ابن فصیح کا انتقال کجو میں ہوا، کاف سے لکھا ہوا ہے اور وہ کاف سے ہے لیکن عربی میں چونکہ کاف نہیں ہوتا اس لیے وہ کجو لکھا ہوا ہے، منتقطن بے اخلی میں سندھ، اور یہ ایک علاقہ ہے سندھ، صوبہ سندھ کے اندر، یہ صاف الفاظ ہیں، سندھ کا جو لفظ ہے نا، یہ سندھ کا یہ علاقہ یہ بہت پرانا ہے، مولانا روم نے بھی مثنوی میں اس کو استعمال کیا ہے، سندھیاں را اصطلاح سندھیاں، ہندیاں را اصطلاح ہندیاں، یہ مثنوی کا شعر ہے، مثنوی میں بھی سندھ کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب ہے سینکڑوں سال پرانا ہے، تو ان کا انتقال یہاں ہوا، وہاں ہم جانا ہوا وہاں پہ ان کی قبر پہ، تو عجیب حالت تھی، جھولے لٹکے ہوئے چھوٹے چھوٹے، وہ اس کے لکڑی کے بنے ہوئے، تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ جھولے لٹکا کے چلے جاتے ہیں، لکڑی کے جھولے بنواتے ہیں پہلے آرڈر پہ کسی بڑھائی وغیرہ سے، کارپینٹر سے، پھر یہاں لٹکا دو بس اس کا اولاد ہو جائے گی، یہ حالت ہے لوگوں کے دماغ کی، دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا، اولاد چاہیے تو یہ، کاروبار چاہیے تو فلاں بزرگ، نوکری چاہیے تو فلاں بزرگ، فلاں قبر پہ جا کے سجدہ کرو، وہاں پہ جا کے منت مانگو، وہاں پہ جا کے نیاز اور نظر و نیاز دو، شیطان نے اللہ سے بھلا کر یہ ان چیزوں میں لگا دیا، قوالیاں ہو رہی ہیں، جن چیزوں کو حضور ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، حاضر میں مضامیر کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا، حضور کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو ختم کر، وہ قوالی کے نام پر یعنی دین کے نام پر وہ باجے بج رہے ہیں وہاں پہ، قوالیاں بجا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی شعور نہیں ہے، لوگ بھی معتقد ہوتے ہیں ایسے لوگ، تو اللہ کے خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے، وہ اولیاء خود محتاج ہیں، وہ اولیاء اللہ خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان اولیاء اللہ نے کیا تعلیم دی ہے، انہوں نے بھی اللہ سے تعلق قائم کروایا لوگوں کا، تو اس لیے بھائی بس اللہ سبحانہ و تعالی، سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہیں، یہ تو وہی مشرکین کی بات ہو گئی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں، وہ بھی یہی کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت، یہ پتھر کے بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، تو وہ حضرت فرماتے تھے وہ مشرکین بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں، اور ہمارے ہاں بعض لوگ وہ لیٹے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں قبر میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں, سارے عالم میں یہی مظہر کی ہے آہ و فغاں, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے.
جزاک اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آؤ فغاں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے. چند دن اپنی حرام تمناؤں کا خون کرنے سے اللہ حاصل ہو جاتے ہیں. حرام تمنا دیکھیں, پہلے گناہ آدمی گناہ بعد میں کرتا ہے, پہلے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے فلاں گناہ کرو فلاں گناہ کرو, یہ خواہش پہلے پیدا ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ چند دن اس حرام تمنا کا خون کر دو, اس پہ عمل نہ کرو, اس سے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا. اور چند دن کی مقدار, چند دن کی جو وہ مدت ہے اس سے مراد کیا ہے, حکیم الامت نے لکھا ہے 40 دن. 40 دن محنت کر کے ہم اس طرح گزار لیں کہ گناہ نہ کریں, گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کریں, بس یہ کام, گناہ نہ کریں, ہمت کر کے گناہ سے بچیں, اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کریں, بس 40 دن اس طرح گزار لیں تو چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے. اس طرح کرنے سے اللہ تعالی حاصل ہو جاتے ہیں. جما دے چند دادم جاں خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اتقل محارم. اے ابو ہریرہ, جو محارم ہیں, جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے, حرام کیا ہے, تم ان سے بچ جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عبادت گزار تو بہت سے ہیں لیکن وہ محارم سے نہیں بچتے. نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, تسبیح اور تلاوت بھی ہے, مگر شرعی پردہ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو بھی میں نے خود سنا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم تو خالی ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں, خبریں ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں. بھائی آپ کی خبریں, تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. بس ساری خبروں سے آپ بے خبر کر دیجئے, میں تو آپ کا باخبر ہو جاؤں. اور حضرت یہ تو حاجی صاحب کا شعر ہے، اب حضرت پڑپوتے کا شعر سنیے، حاجی صاحب کے روحانی پڑپوتے کا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ جسے آپ کا باخبر دیکھتے ہیں اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں، جسے آپ کا باخبر دیکھتے ہیں اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں. تو یہ خبریں سننا کوئی ضروری ہے؟ کوئی فرض ہے، واجب ہے؟ اور خبریں سنانے والی جو عورتیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، تو اس کا کیا ہوگا؟ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، مکھی نکل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ، مکھی نکل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ، بس یہ چکر ہے، غلاظت بھی کھا رہے ہیں. تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس پہ وہ بھی آتا ہے، طواف بھی آتا ہے اور حج بھی آتا ہے. تو وہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے شک آتا ہے، طواف بھی آتا ہے، حج بھی آتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک بات تو بتائیے، اس پہ گانے بھی تو آتے ہیں، اس پہ فلمیں بھی تو آتی ہیں، اس پہ ڈرامے ان کی غلاظت بھی تو آتی ہیں. ایک برتن ہے، برتن اس میں کسی آدمی نے مرنے سے پہلے کئی دن تک اس کا پاخانہ اور دست وغیرہ اسی میں گرتے رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے انتقال کے بعد، اب پھر انتقال بھی ہو جائے اس کا، اس کے بعد اس کو تین دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پاک ہے، پھر بھی آپ اس میں کھانا رکھ کے کھائیں گے، اس میں حلوہ رکھ کے کھائیں گے؟ سچ سچ بتائیے، کھائیں گے اس میں حلوہ رکھ کے، کھانا رکھ کر فوراً آپ کو یاد آئے گا اس میں تو وہی غلاظت گرتی رہی ہے، دست اور اسہال اس میں گرتے رہے ہیں. بے شک یہ پاک ہو گیا لیکن کراہت آتی ہے. تو آپ کیوں، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ہاں جی حج آتا ہے، تلاوت آتی ہے، ارے بھائی یہ اس پہ یہ غلاظت بھی تو آتی ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، دل کو بہلانے کی باتیں ہیں. جو اس میں مبتلا ہوگا وہ بچ نہیں سکتا، بہت مشکل ہے اس کا بچنا، وہ مبتلا ہو کے ہی رہے گا. سب کچھ اعمال کر رہے ہیں، شرعی پردہ نہیں ہے. خالہزاد بہنیں، ان کے ساتھ تو ہم بچپن سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، خالہزاد بہنوں کے ساتھ بچپن سے. میں آپ کو، مجھے ایک میرے ایک دوست وہاں برطانیہ سے آئے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ کر آیا ہوں کہ برطانیہ میں جو کٹر یہودی ہیں، مذہبی کٹر یہودی، آج بھی شرعی پردہ کرتے ہیں، خالہزاد بہنوں سے پردہ کرتے ہیں، ممانی چچی اور تائی سے پردہ کرتے ہیں. میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے یہ بات. میں نے جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا کہ ظالم یہ یہودی ہو کر، یہ بے دین تھا، ایمان بھی اس کے پاس نہیں تھا، پھر بھی یہ تو پردہ کرتے تھے، شرعی پردہ کرتے تھے، اور تم یہ مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر، میرے نبی کے امتی ہو کر تم نے یہ کام کیا ہے، تم نہیں بچتے تھے؟ ماموزاد بہنوں سے ہم ساتھ کھیلے ہوئے ان کے، بھائی اس وقت حکم الگ تھا، تو آپ نابالغ تھے، اب تو بالغ ہو گئے. ممانی چچی تائی نے ہمیں گود میں اٹھایا ہے، ہمارا پیشاب پخانا دھلایا ہے، بھائی اس وقت حکم الگ تھا. حضرت فرماتے تھے اب دھلائیں گی وہ، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب دھلائیں گی وہ. اور اگر حضرت نے فرمایا اب آپ کہہ بھی دینا کہ میرا پیشاب پخانا دھلا دیں، تو ان کے بچے آپ کو ڈنڈا لے کے ماریں گے کہ ہماری والدہ سے ایسی باتیں کرتے ہو، ممانی چچی اور تائی نے ہمارا پیشاب پخانا دھلایا ہے. اس وقت حکم الگ تھا، اب نابالغ تھے، اب بالغ ہو گئے، اب پردہ کیجئے. ماموں کے انتقال کے بعد ممانی سے، بعض لوگ ممانی کہتے ہیں، بعض لوگ مامی کہتے ہیں، ابھی یہ نہ سمجھے مامی اور ممانی میں فرق ہے، وہ ایک ہی ہے. تو ماموں کے انتقال کے بعد ممانی سے نکاح کرنا جائز ہے، چچا کے انتقال یا تایا کے انتقال کے بعد چچی اور تائی سے نکاح کرنا جائز ہے. جب نکاح کرنا جائز ہے تو ان سے پردہ بھی ضروری ہے. ہاں وہ رشتے جن سے کسی صورت میں نکاح ممکن نہیں، جیسے خالہ ہے، جیسے ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان سے کسی صورت نکاح ممکن نہیں، ان سے پردہ بھی نہیں ہے، آپ مل لیجئے ان کو، دیکھیے کس نے منع کیا، جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا وہاں تو رکے. اور خالو، خالو جن بچوں کے خالو ہوتے ہیں ان سے بھی ان کا نکاح جائز ہے، تو وہ کرتے ہیں ان پہ، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، عید آتی ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بعض جگہوں پہ مصافحہ بھی ہوتا ہے، عیدی بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خالو اس لیے تو نہیں بنایا، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خالو اس لیے تھوڑی بنایا ہے کہ آپ بھالو بن جائیں، بھالو بن جائیں، جو اس طرح کے خالو ہیں وہ حضرت نے فرمایا وہ بھالو کے وزن پر ہوتے ہیں، بھالو بمانے ریچھ کے، کہ پردہ نہیں ہے. اور بھابی، دیور اور بھابی کا رشتہ تو ایسا ہے، حضور نے فرمایا الحم والموت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت. رشتے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو دیندار سمجھ کے، ابھی یہاں آئے تھے صاحب یہ فتویٰ لے کر گئے ہیں، دیندار سمجھ کے ہم نے رشتہ کیا، بڑے دیندار بظاہر ہم نے رشتہ دے دیا بچی کا، چلو بھائی یہ بڑا دیندار گھرانا ہے. وہاں تو وہ ساس صاحبہ کہہ رہی ہے کہ دیور کے سر میں تیل لگاؤ، دیور کے سر میں تیل لگاؤ، غیر شادی شدہ دیور ہے، چھوٹا دیور ہے، اس کے سر میں تیل لگاؤ، اس کے آگے جا کے کھانا رکھو. ہم تو حیران رہ گئے، ہم نے کیا سمجھا تھا اور کیا بات نکلی. لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، اب وہ بیچارے اس میں ہے کہ ہاں بھائی ہم تو علیحدگی چاہتے ہیں، ایسی ہماری بچی تو باپردہ ہے، ہم نے تو اپنی بچی کی تربیت دینی گھرانے میں، دینی ماحول میں کی ہے، ہم یہ ہم کیسے برداشت کریں. وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو، کہ نہیں ہمارے ہاں یہی ہوگا. اب ان کی آنکھیں ہی بدل گئیں، ہم آپ کی بچی کو بڑا اچھا رکھیں گے، ہم اپنی، یہ ہماری بچی ہے، انہوں نے کہا یہ ہماری بچی ہے، اور اب ان کی آنکھیں ہی بدل گئیں کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے گھر کا یہی ماحول ہے. یا اللہ، ایسے بھی دھوکے باز لوگ ہیں، بچیاں لے کر اور پھر یہ حال ہے. پہلے صاف صاف کیوں نہیں بتایا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، پہلے تو کہا نہیں ہے، سب کچھ جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. تو یہ ہے دھوکہ بعض لوگوں کے گھروں میں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم وہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بچی کو ہمارے ہاں اجتماعی کھانا کھایا جاتا ہے، سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، دیور اور بھاوچ سب مل کے کھاتے ہیں، تو اگر آپ بچی کو پردہ کرانا چاہتے ہیں تو کھانے کے وقت تو کم از کم بٹھا دیں، اور ہم اس طرح بٹھا دیں گے کہ دیور جس لائن میں دیور بیٹھا ہوا ہے اسی لائن میں آپ کی بچی کو بٹھا دیں گے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو. یہ بھی بہانے ہیں بعض لوگ. اچھا بھائی یہ بھی کوئی ضمانت ہے اس بات کی کہ پردہ ہو جائے گا اس طرح؟ کیا پتا بھابھی کی نظر اٹھ جائے، یا کیا پتا دیور کی نظر اٹھ جائے، یا کیا پتا بیچ میں جو ایک دو لوگ بیٹھے ہیں درمیان میں وہ اٹھ جائیں، تو بیچ میں درمیان میں فاصلہ نہ رہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کو دینداری نہیں کہتے، نہ اس کو پردہ کہتے ہیں. اگر اللہ کا بننا ہے، مولا کا بننا ہے، تو یہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. بھابھی سے پردہ کرنا ہوگا، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد بہنوں سے، اور خالہ زاد بہنوں سے، ممانی، چچی اور تائی جو نامحرم رشتے ہیں، ان سے تو آپ کو پردہ کرنا پڑے گا. ورنہ ہم یہ تو سوچیں، یہ ہمارا صبح صادق سے لے کر اور یہ غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا، اور پھر یہ ساتھ میں یہ چیز بھی کرنا کہ ٹی وی بھی چل رہا ہے، بد نظری بھی چل رہی ہے، بے پردگی بھی چل رہی ہے، تو ان یہ بھوک پیاس کا یہ تو بھوک پیاس ہی ہوئی نا، اور پھر کیا رہا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو صرف بھوک پیاس ہے، اور کیا ہے؟ اسی کو تو فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں، کچھ حاصل نہیں سوائے اس کے کہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرِ. بہت سارے رات کو کھڑے ہو کے تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے کھڑے ہو کے تراویح پڑھنے کے اور یہ کہ تھوڑا سا رات کو دیر سے سوئے, کچھ جاگنا پڑا رات کو دیر تک, اور کچھ حاصل نہیں ہے. جا کے پھر وہی اخبارات پڑھ رہے ہیں, اخبارات میں بھی تو تصویریں ہوتی ہیں نا محرموں کی, نہیں ہوتی آج کل؟ شاید کوئی وہ ایک اخبار آتا ہے اسلام اخبار, وہ ہے خالی, باقی کون سا اخبار خالی ہے؟ ان کا اخبار ہی نہیں چل سکتا جب تک یہ چیزیں نہ لگائے ہو, عورتوں کی تصویریں. وہ اخبار پڑھ رہے ہیں روزے کی حالت میں, آپ بچ سکتے ہیں جو اشتہارات لگے ہوئے ہیں اس میں عورتوں کی تصویریں ہیں, آپ بچ جائیں گے. آپ کو اپنے نفس پہ ایسا بھروسہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام تو فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ہاں نا نا نا, میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا, یہ نفس تو بہت زیادہ گناہوں پر اکسانے والا ہے. وہ نبی ہو کر یہ فرما رہے ہیں, اور ہم آج یہ اس ماحول میں رہ کے ہم کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں. تو روزے کی حالت میں اخبار بھی پڑھ, ہمارے معمولات پہ کوئی فرق نہیں آتا, سوائے تھوڑا سا یہ فرق آتا ہے کہ ناشتہ ہمارا تھوڑا سا پہلے ہو جاتا ہے سحری کے وقت میں, کھانا جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے وہ افطار کے وقت ہو جاتا ہے, رات کا کھانا پھر وہی اپنے شاید وقت پہ ہی ہوتا ہے, لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے جا کے کھانا کھاتے ہیں یا تراویح پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے, وہ کھانے اپنے وقت پر ہیں. باقی یہ معمول اخبار پڑھنا, اخبار میں وہ عورتیں اشتہارات وہ سب چل رہا ہے, ٹی وی دیکھنا, ڈرامے دیکھنا, فلمیں دیکھنا, گانے سننا, یہ سب چل رہا ہے. خالہ ذات بہنیں, مامو ذات بہنیں, پھوپھی, یہ جتنی ذات بہنیں ہیں, مومانی, چچی, تائی, سب سے ملنا جلنا, سب کو عیدی دینا. بھائی عیدی دینی ہے, بھائی عیدی دینی ہے تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنی اہلیہ کو کہیے وہ دے دیں جا کے, آپ کیوں دے رہے ہیں براہ راست؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا وہاں تھانہ بھون میں, اور آ کے کہنے لگا حضرت وہ میری بھابھی کو فلاں فلاں مشکل ہے, بھابھی کو وہ یہ تعویذ دے دیجیے. حضرت نے فرمایا تمہیں کیوں دوں, تم کیوں آئے ہو؟ بھابھی نے بھیجا ہے. حضرت نے فرمایا ان سے کہو کہ اپنے کسی محرم کو بھیجیں, تمہیں کیوں دوں؟ اچھا اس کو تو بھیج دیا, حضرت نے اس کو نہیں دیا. جب وہ چلا گیا تو جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا, حضرت نے فرمایا اس کے جاتے ہی یہ بات فرمائی, بس اسی طرح تو تعلقات قائم ہوتے ہیں, بس اسی طرح تو تعلقات قائم ہوتے ہیں. اگر میں یہ تعویذ دے دیتا اور اس تعویذ سے, اس کی برکت سے, وہ تعویذ کیا ہوتا ہے, اس میں قرآن کی آیات ہوتی ہیں, اس اللہ کا نام ہوتا ہے, کوئی اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہوتا ہے, اور یہ تعویذ سمجھ لیں, یہ جو کہتے ہیں بعض لوگ تعویذ شرک ہے, وہ شرکیہ تعویذ شرک ہے, جس میں ہندو ہندوانہ نام ہو, کچھ ایسے منتر ہو, یہ وہ چیزیں, وہ تو ظاہر ہے شرک ہے. لیکن جس میں اللہ کا نام ہو, قرآن کی آیات ہوں, دعائیں ہوں حدیث شریف کی یا قرآن کی, یہ شرک نہیں ہے. دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ورنہ تو مشرق تو صحابہ بھی ہوئے العیاذ باللہ. صحابہ اپنے روایات میں آتا ہے, میں نے نشان لگایا ہے, یہ صحابہ اپنے بچوں کے بازوؤں پر یہ والی دعا لکھ کر باندھتے تھے, اعوذ بکلمات اعیدک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. یہ دعا حضور نے ان کو سکھائی تھی اور وہ اپنے بچوں کے بازوؤں پر یا گلوں میں اس کو باندھتے تھے. ہیں وہ بھی مشرک ہو گئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اس پر اعتقاد رکھنا کہ نہیں اس سے ہوگا یہ غلط ہے, یہ سوچیں کہ اس کی برکت سے ہوگا, اس کو تو ہم سبب, جیسے دوائی کھاتے ہیں ہم, گولی کھا رہے ہیں, سیرپ شربت وغیرہ پی رہے ہیں, دوائی کھا رہے ہیں, تو دوائی کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہوتا, ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کھانا کھا رہے ہیں, کھانا یہ ہم سبب کے طور پہ کھا رہے ہیں, بھوک تو اللہ مٹائیں گے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو جوع البقر کی بیماری ہوتی ہے, جوع البقر یہ ایک بیماری ہوتی ہے, کھانا کھاتے جاؤ پھر بھی بھوک نہیں مٹتی, یہ بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں نمونے دکھاتے ہیں, دیکھو ہم چاہیں بھوک نہ مٹے, کتنا ہی کھانا کھا لو بھوک نہیں مٹے گی. کھانا ہم سبب کے درجے میں کھاتے ہیں, بھوک اللہ مٹاتے ہیں, دوائی ہم سبب کے درجے میں کھاتے ہیں, اللہ بیماری دور کرتے ہیں, بیماری کو دور کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. ایسی تعویذ ہے یہ بطور دوائی کے ہیں, سبب کیا ہے؟ باقی جو حاجتوں کے پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو حضرت نے فرمایا تعویذ دے, اگر میں نے تعویذ دے دیا, دے دیتا اس کو اور وہ اس تعویذ کی برکت سے کام ہو جاتا, تو اس بھابھی کو بجائے اپنے شوہر کے اس سے محبت ہو جاتی, یہ دیکھو اس کی وجہ سے کام بن گیا. اور فرمایا اسی طرح تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. حضرت نے اس کو چلتا کیا, اس نے کہا جاؤ, تم کیوں آئے ہو, تمہیں کیوں دوں, ان سے کہنا کسی محرم کو بھیجیں, اپنے شوہر کو بھیجیں. یہ احتیاط تھی ہمارے بزرگوں میں. بھابھی سے پردہ نہیں, وہ کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے, ایک گھر میں ایسے ہی تھا, وہ پردہ نہیں تھا بھابھی اور دیور کا, اور دیور بھی جوان بھابھی بھی جوان. وہ دیور صاحب کہیں ان کی کہیں پوسٹنگ تھی ایسی جگہ پہ کہ وہ خود رہتے تھے جا کے, اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھا, کوشش ہی نہیں کی انہوں نے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھابھی کے تعلقات دیور سے قائم ہو گئے, شوہر سے زیادہ محبت دیور سے ہو گئی. گھر جہنم بنا ہوا ہے, گھر جہنم بنا ہوا ہے. جب شریعت کے خلاف, اللہ کے احکامات کے خلاف لوگ چلتے ہیں نا, پھر یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ بات آگے بھی بڑھ جاتی ہے, تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اور بات آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ الامان الحفیظ. تو بھائی یہ ان چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں بھی چلتی رہیں اور ہم صاحب نسبت بھی بن جائیں, اللہ والے بھی بن جائیں. زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں, کانوں سے گانے سنے جا رہے ہیں, زبان سے غیبتیں سنی جا رہی ہیں, فلاں کی غیبت ہو گئی, فلاں کی غیبت ہو گئی. بزرگوں نے تو فرمایا ہے, بزرگوں نے فرمایا دل کی بھی غیبت ہوتی ہے. دل کی غیبت یہ ہے, فلاں آدمی بہت گندا آدمی ہے, بس یہ سوچ رہے ہیں دل میں, یہ دل آپ کا غیبت کر رہا ہے, فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے, دل غیبت کر رہا ہے. روزے کی حالت میں یہ کرنا, ایسا کرنا, تو روزے کے انوارات کہاں رہے؟ کانوں سے غیبت سننا, کانوں سے گانے سننا, دل میں گندے خیالات پکانا, ہاتھوں کو غلط استعمال کرنا, پیروں سے غلط جگہ پہ چل کے جانا, زبان سے غلط باتیں بولنا. ہم یہ سوچیں کوئی ایک روزہ ہمارا ایسا گزرا ہے, ایک روزہ جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, اس کا سوچیں. کوئی ایک روزہ ہم ایسا گزار لیں جو اللہ کو پیش کر سکیں, یا اللہ یہ ہے روزہ. کوئی ایک روزہ جس میں ہم نے آنکھوں سے, زبان سے, کان سے, دل سے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو بھائی اسی لیے یہ مجالس اس لیے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, اور گناہ ہو جائیں تو توبہ میں دیر نہ لگائیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں بالغ ہوا تو میں نے پردے کا اعلان کر دیا. پردے کا جب اعلان ہوا تو میری خالہ زاد, ماموں زاد, جو خالہ زاد بہنیں وغیرہ تھیں, انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. پھر حضرت نے فرمایا میں یہاں سے پاکستان سے ہندوستان جب گیا تو ان خالہ زاد بہنوں سے پردے میں ملا بھی, ان کے بچوں کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر گیا. حضرت نے فرمایا الحمدللہ میں خشک ملا نہیں ہوں, میں نے خشکی کا ثبوت نہیں دیا, خالی پردہ, روکھا روکھا پردہ کا اعلان کر دیا. میں ان سے جا کر ملا بھی, پردے سے بات بھی کی پردے کے پیچھے سے, اور ان کے بچوں کے لیے تحفے اور تحائف بھی لے کر گیا. اور چلیے یہ ایک مدت تک کے لیے ہے, جب بوڑھے ہو جائیں, ستر خالہ زاد بہن بھی 70 سال کی, آپ بھی 70-75 سال کے, تو اب بالوں کا پردہ ہے, چہرے کا نہیں ہے, مل لیجئے اب, مل لیجئے اب, کیا اب کوئی حرج بھی نہیں اتنی, تو آپ مل لیں. لیکن ابھی جبکہ آپ جوان ہیں, وہ بھی جوان ہیں, ابھی تو پردہ ضروری ہے, پردہ واجب ہے. شریعت کی کیسی پیاری تعلیم ہے, جب بوڑھے ہو جاؤ ٹھیک ہے مل لو, پرانی باتیں بھی یاد کر لو کہ ہم ایسے کھیلتے تھے, اس طرح ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, آپ ملیں, چہرے کا پردہ نہیں رہا بوڑھے ہو گئے, وہ بھی اپنا سر ڈھانپ لیں, آپ مل لیجئے. شریعت میں ایسی سختی نہیں ہے, الحمدللہ الحمدللہ. بس تھوڑا سا مجاہدہ ہے یہ کرنا پڑے گا اللہ کا بننے کے لیے, اور وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے, اس سے ہمارا ایمان محفوظ ہوگا, ہمارا دل محفوظ رہے گا, ہمارا ایمان محفوظ رہے گا, اور ہم گندگی میں مبتلا نہیں ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ فحش إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. فحش کاموں سے ہم بچیں گے, اس فحش سے بچیں گے, برائی سے بچیں گے. میں نے بتایا تھا نا حج پہ بھی ایسے لوگ, یوں مسئلہ مشہور ہے حاجیوں میں کہ یہاں آنے کے بعد, حج پر آنے کے بعد نا محرم مرد اور عورتیں آپس میں سگے بھائی بہنوں کی طرح ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ مشہور ہے. ایک صاحب نے مجھے خود بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ مسئلہ, آپ کو پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. حج پر آنے کے بعد سارے مرد اور عورت بمنزلہ سگے بھائی بہنوں کے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہے, کس نے اس کو پھیلایا یا کیا ہوا. تو بھائی یہ بات ہے. ایک صاحب ابھی آئے تھے مجھ سے پوچھ رہے تھے کچھ دن پہلے یہی مسجد میں, کہنے لگے جو 8 رکعت تراوی پڑھتے ہیں ان کا کیا ہے. میں نے کہا 8 رکعت ہو جاتی ہیں, جو 8 رکعت پڑھتے ہیں 8 رکعت ہو جاتی ہیں, 12 باقی رہتی ہیں. میں نے کہا جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت ہو جاتی ہیں مگر 12 رکعتیں باقی رہتی ہیں. ویسے حرم کا خوب حوالہ دیا جاتا ہے, حرمین شریفین, حرمین شریفین میں یہ ہوتا ہے. وہاں 20 رکعت تراوی بھی تو ہوتی ہے. دور صحابہ سے لے کے آج تک تابعین کا دور گزرا, صحابہ کا گزرا, اس دور سے آج تک وہاں 20 رکعت تراوی ہو رہی ہے. وہ نہیں دیکھتے لوگ. ویسے بہت مثالیں دی جاتی ہیں. تو بھائی یہ سب یہ دل کے بہلانے کی باتیں ہیں. یہاں بھی 8 رکعت کے بعد لوگ اٹھ کے جاتے, ایک مجمع اٹھ کر جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں چلا جائے, 8 رکعتیں ہو گئیں لیکن 12 باقی ہیں. تو اس لیے یہ مہینہ گناہ سے رکنے کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. ہم تو اس لیے تمہیں یہ مہینہ دے رہے ہیں, تم تقوی والے ہو جاؤ, گناہ چھوڑ دو. جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اس روزے کا فائدہ بھی حاصل نہیں, مقصود ہی حاصل نہیں, سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا. اور گناہ بھی 4 قسم کے, بڑے چھوٹے گناہ, بڑے گناہ, ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری کی ساری امت قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا گناہ صاف کھلا ہوا نظر آ رہا ہو, کھلا ہوا نظر آ رہا ہو, یہ قابل معافی نہیں ہے. انگریزی بال رکھنا سر پہ, بڑی بڑی مونچھیں رکھنا, یا یہ نیچے کا ہونٹ بھی چھپ جاتا ہے ایسی, یا یوں ادھر سے ایسی مونچھیں رکھنا, مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ. بعض ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں بڑی مونچھوں کے مقابلے ہوتے ہیں. من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی وہ اس کو میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی, اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی بڑی مونچھوں رکھنے والے کو. یہ حدیث کہاں چلی گئی, یہ کیوں نہیں یاد آتی. اب بڑی مونچھیں یا تو اس طرح رکھیں گے یہاں نیچے کا ہوٹ چھپ گیا, یا اس طرح رکھیں گے یہاں سے ایسے وہ جہاز کے پر کی طرح ایسی مونچھیں رکھی ہوتی. اور داڑھی صاف, بہار ان کی مونچھوں پہ آئی ہوئی ہے, بہار ان کی مونچھوں پہ آئی ہوئی ہے, خزاں ان کی داڑھی پہ چھائی ہوئی ہے. رقیبوں نے سن کر یہ بھپتی کسی ہے کہ پھیلائے پر چیل بیٹھی ہوئی ہے, یہ چیل پر پھیلا کے بیٹھی ہو ایسی مونچھیں. بہار ان کی مونچھوں پہ آئی ہوئی ہے, خزاں ان کی داڑھی پہ چھائی ہوئی ہے, رقیبوں نے سن کر یہ بھپتی کسی ہے کہ پھیلائے پر چیل بیٹھی ہوئی ہے. یہ حالت ہے, داڑھی صاف ہے. سمجھے؟ تو یہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر تو کہ داڑھی کو ایک مٹھی سے پر پہنچ کی مقدار پہنچنے سے پہلے اس کو کاٹنا تراشنا یہ جائز نہیں حرام ہے، تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اور یہاں سے بھی ایک مٹھی ہے اس کو ملا کر نہیں تھوڑی کو ملا کر تھوڑی سے الگ کر کے تین ایک مٹھی رکھنی چاہیے، یہ واجب ہے. اس کے بعد جو ہو جائے، اس کے بعد جو داڑھی بڑھ جائے اس کا بھی اس کو بھی تراش لینا چاہیے تاکہ کوئی ہماری یہ شکل و صورت دیکھ کے متنفر نہ ہو، یہ بڑی بڑی داڑیاں بعض لوگوں کی تھوڑی یہ تو اعتدال نہیں ہے، اس کو تو اعتدال نہیں کہتے. بخاری میں ہے، کتاب اللباس میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اسی لیے نقل کیا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَوْ اِعْتَمَرَ قَبَضَ لِحْيَتَهُ فَمَا زَادَ أَخَذَهُ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرہ فرماتے تھے تو خاص اس کا اہتمام کرتے تھے اس وقت کہ جو داڑھی، کیونکہ کچھ دن ہو جاتے ہیں اس میں بال وغیرہ تراشے ہوئے، تو جو داڑھی بڑھ جاتی تھی اس کو قبضے میں لیتے تھے مٹھی میں، اور جو بڑھ جاتی تھی اس کو تراش لیتے تھے. اور ان کا یہ عمل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے متبع سنت تھے کہ ایک جگہ انہوں نے سفر میں استنجے کی حیات بنا کے بیٹھے اور استنجا فراغت نہیں کی، فرمایا میں نے یہاں اپنے حبیب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سفر میں یہاں استنجا فرمایا تھا، میں نے سوچا خالی حیات ہی بنا کے بیٹھ جاؤں، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی تھی وہاں نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا پھر بھی نوافل پڑھتے تھے، کہ میرے محبوب نے یہاں نماز پڑھی تھی سفر میں، میں نے دیکھا تھا، تو ان کے اتباع میں ایسا کرتے تھے. اس درجے کے متبع سنت تھے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ حضور کو دیکھے بغیر ان کا یہ عمل ہو. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. ونطف الفنیقین انفقا ونطف الفنیقین بدعا وهما جانب الانفقا. یہ انفقا داڑھی کا بچہ، اس کا رکھنا بھی ضروری، اس کے دائیں بائیں کے بال ان کو بھی تراش لیتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی بدعت لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو بھائی یہ جب تک ہم صورت نہیں بنائیں گے اور پاجامہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، سر کے بال سنت کے مطابق ہوں، مونچھیں سنت کے مطابق ہوں، داڑھی سنت کے مطابق ہو، پاجامہ لباس چلیے پینٹ شرٹ، یہ اب یہ بھی سن لیجئے، اب غیر مسلم قومیں اس حد تک اتنی زیادہ اسلام میں اب آ گئی ہیں کہ تشبہ ختم ہو گیا ہے. اب کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہو آپ اس کو ملامت نہ کیجئے، ملامت کرنا جائز نہیں ہے، بس اتنا ضروری ہے کہ اس کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، اعضا واضح نظر نہ آ رہے ہو، اتنا ضروری ہے بس. لیکن پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے اور یہ نہ کہیں بھائی، یہ نہ کہیں، اس سے اعتراض کیجئے. بعض لوگ یہ جو کف والی، یہاں سے کف ہوتا ہے بٹن ہوتا ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رومی جبا آپ کو ہدیے میں آیا تھا بہت عمدہ، اس کی خاصیت یہ تھی ضیقت الکمین، اس کی آستینیں تنگ تھیں، آستینیں تنگ تھیں، یہ احادیث میں الفاظ آئے ہیں. تو حضور نے وہ کرتا پہنا ہے، وہ جبا پہنا ہے، اس جبے کو آپ نے پہنا، جب پہنا تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے سنت ہو گیا ہو، اس کی آستینیں تنگ تھیں، تو یہ جو ہے نا یہ کف والی، یہ بٹن والی، تو یہ بھی اس کی آستینیں تنگ ہی کہا جائے گا نا، اس پر بھی اطلاق ہوگا اس کا، اس کو کوئی برا سمجھتا ہے یہ بھی غلط ہے. جی یہ کیا پہنا ہوا ہے، جی یہ کیا بات ہوئی، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اعتدال کی باتیں کرنی چاہیے، اعتدال سے رہے. ایسی یہ انگریزی کالر کوئی پہن لے یہ بھی برا نہیں ہے، اب یہ چیزیں نہیں رہی. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت اب وہ تشبہ وہ نہیں رہا، اب وہ جو امریکہ میں دھڑا دھڑ لوگ اسلام لا رہے ہیں، اسلامک سینٹرز میں آپ جا کے پوچھیں ہفتے میں دو تین آدمی ہر یہ جو ملکوں میں اسلامک سینٹرز بنے ہوئے آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا کہیں گے، کون سا لباس پہنو، لباس بدلوائیں گے ان سے. تو اس لیے اب وہ تشبہ نہیں رہا، اب وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہم نے تو الحمدللہ جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے. بھائی یہ نہیں ہے، غلط ہے یہ سب یہ چیزیں کہنا، اب نہیں کہنا چاہیے. تو اس لیے اعتدال سے رہیں. آپ پوچھیں علماء سے پوچھیں نا, فتوا پوچھیں علماء سے پوچھیں کہ یہ کرنا صحیح ہے, یہ سختی کرنا ٹھیک ہے, وہ خود بتائیں گے آپ کو. تو اس لیے لباس سنت کے مطابق ہو, اتنا ہو کہ ڈھیلا ڈھالا ہو, آزا واضح نہ ہو بس. اور یہ پینٹ شرٹ, پینٹ پاجامہ, لنگی, تہبند وغیرہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہو بس, آپ قابل معافی ہو گئے. کل امتی معافن الا المجاہرین, مونچھیں بڑی ہوئی ہوں, بال انگریزی ہوں, چہرہ سنت کے مطابق نہ ہو, داڑھی نہ ہو, لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو, یہ مجاہرین والا حال ہے جن کا گناہ صاف نظر آ رہا ہو, یہ قابل معافی نہیں ہے. لیکن اللہ مغفرت فرما دے تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لیکن میں ضابطہ بیان فرما رہا ہوں, کر رہا ہوں, حضور نے ضابطہ بیان فرمایا, ضابطہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ضابطے سے ہٹ کر کسی کی مغفرت فرما دیں تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. لیکن ہم سب ضابطے کے پابند بہرحال ہیں, ضابطے پہ ہی چلنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہی ہیں جن کی اللہ مغفرت فرما دیں گے. ضابطے سے خلاف ہٹ کر, ضابطے سے ہٹ کے مغفرت فرما دیں گے, ہم وہی ہیں, ہمیں اس بات کا یقین تھوڑی ہے. لہذا ہم ضابطے پر چلنے کے پابند ہیں, اسی پر چلنا چاہیے. تو یہ حیات اختیار کر لی آپ نے, آپ قابل معافی ہو گئے. اور خواتین میں شرعی پردہ ہو, اور یہ جو ہمارے ہاں جو آج کل برقعے آتے ہیں اس طرح, یہ برقعے بہت اچھے ہیں, ان میں پردے کا اہتمام رہتا ہے. تو یہ پورا پردہ ہو باقاعدہ, اور گلوز پہننے پر بھی مجبور نہ کریں عورتوں کو, یہ بھی یاد رکھیے گا, مجبور نہ کریں ان کو. وہ پہن لیں تو ان کا احسان ہے, اچھی بات ہے, لیکن مجبور نہ کریں. اور اس معاملے پہ ان کو مار دھاڑ کرنا, بیوی کو اس کے صرف گلوز نہ پہننے پر ماں باپ کے گھر بھیج دینا, یہ گلوز نہیں پہنتی تم, یہ غلط ہے. پوچھ, اس لیے میں عرض کرتا ہوں پوچھ پوچھ کے چلیں علماء سے. تو بس یہ عورتوں نے پردہ کر لیا, وہ قابل معافی ہو گئی. شرعی پردہ بھی کر لیں خالزاد بھائیوں سے, ماموزاد بھائیوں سے, اپنے خالو سے, دیور سے, بس انشاءاللہ شرعی پردہ کرنا اور یہ نظر بچانا, برقع پہننا یا کوئی لمبی چادر پہننا بس. اور یہ جو دو کمروں کا گھر ہو, بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں دو کمروں کے گھر میں پردہ کیسے ہو. دو کمرے ہیں, ایک کمرے میں ایک بھائی رہتا ہے, دوسرے کمرے میں دوسرا بھائی رہتا ہے. باورچی خانہ ایک ہی ہے, بیت الخلاء ایک ہی ہے, غسل خانہ ایک ہی ہے, اس میں بھی پردہ ہو جائے گا. اس میں پردے کی صورت یہ ہے کہ کوئی لمبی چادر ہو اور معمولی لباس پہنے, خوشبو نہ لگائیں, معمولی لباس پہنے اور لمبی چادر ہو, سر سے پیر تک آ جائے, ایسی چادریں مل جاتی ہیں تو, یا بنا لیں. اور جب اول تو یہ چادر پہنے, دوسرا جب دیور کے سامنے سے گزرنے لگے تو گھونگھٹ ڈال لیں ایسے ہاتھ سے اور گزر جائیں. اور دیور کو بھی چاہیے نظر بچا لیں, چلیں وہ نہیں بچاتا تو کم سے کم بھابھی یہ کام کر لے تو پردہ ہو گیا. کون کہتا ہے پردہ نہیں ہے, کس کے کیسے, یہ دو کمروں کے گھر میں کیسے پردہ ہوگا, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں. اس لیے بھائی اپنا رمضان محفوظ کیجئے, اپنے روزوں کو محفوظ کیجئے. یہ چیزیں جو ہمارے اندر رائج ہیں, گناہ رائج ہیں, ان سے توبہ کیجئے. اور اللہ کے بنیے اپنی خالی بھوک پیاس نہیں, یہ صبح سے شام تک, صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک بس بھوکا پیاسا رہنا, ساتھ میں یہ گناہ بھی چل رہے ہیں, سب خالی بھوک پیاس ہے وہ. اور رات کو خالی کھڑے ہونا ہے تراویح میں بس, لیس لہ من قیام الا السحر, سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا. ایسا ہم کیوں کریں بھائی, ایسا جب اتنی محنت ہو رہی ہے تو اس محنت کو برباد کیوں کریں. اللہ سبحانہ و تعالی, اور یہ چند دن ہے, حضرت کا جو شعر آیا تھا نا کہ چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے, بس تھوڑے دن آپ خون تمنا کر لیجئے, تھوڑے دن رہ لیجئے اس طرح, اللہ تعالی آگے آپ کو انشاءاللہ یہ عادت پختہ ہو جائے گی, بس کام بن جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.